السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ایک اور رمضان کا دن جو ہے وہ نصیب فرمایا، تو اللہ کا نام لے کر اپنی کلاس کو شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ اللَّهُمَّ جَعَلْنَا مِنْهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اپنی لاسٹ سوراز کی ان ڈیپ سٹڈی میں ہم نے دوسری سورت سورۃ الفلق شروع کر دی ہے. سورۃ الفلق الحمدللہ دوسری سورت ہے، اور سورۃ الفلق کے حوالے سے ہم نے کل اس کا تعارف اور سورۃ الفلق ہی کا ہم نے الحمدللہ شان نزول دیکھا تھا، جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھا، اور اسی شان نزول کو دیکھتے ہوئے ہی میں اپنی آج کی بات کو شروع کروں گی. ہم نے شان نزول کے حوالے سے یہ چیز دیکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک سپیل کاسٹنگ ہوئی تھی. شان نزول میں آپ کو یہ بات میں نے بتائی تھی کہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق ان دونوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ صورتیں یا تو مکہ میں نازل ہوئیں یا مدینہ میں نازل ہوئیں، اور آپ کو ایک ریزن میں نے بتائی تھی ان کے مکہ میں نازل ہونے کی، اور ایک ریزن آپ کو میں نے بتائی تھی ان کے مدینہ میں نازل ہونے کی. اب ہم اپنا آج کا چیپٹر شروع کرتے ہیں، اور آج کا چیپٹر ہمارا جو ہے وہ ہے الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی بہت اسٹرانگلی کنیکٹڈ. جب ہم نے شروع کیا تھا اپنا یہ ان ڈیپ اسٹڈیز کا سفر رمضان میں، تو آپ کو میں نے یہ بات مینشن کی تھی کہ ان سات صورتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورۃ الفلق کا کیا مقام ہے، اسی پوائنٹ پر ایک بات کلیئر کر لیجئے تاکہ کل کو کسی کو کنفیوژن نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو اسپیل کاسٹنگ ہوئی تھی، جادو کا کیا جانا، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، یعنی یہ صحیح بخاری کی حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث میں موجود ہے، اور ان دو کتابوں میں موجود ہے. تو اس کے علاوہ آپ کو دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی یہ اسپیل کاسٹنگ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونا ملتا ہے. اہل سنت والجماعت اس کانسیپٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح سے اسپیل کاسٹنگ کی گئی. آپ کو ماضی میں بھی کتابوں کے تھرو پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگ گزرے جنہوں نے اس چیز کو ڈینائی کیا، اور آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس واقعے کو ڈینائی کرتے ہیں. آپ جیسے جیسے سورت پڑھتی جائیں گی، انشاءاللہ میں بہت آسان الفاظ میں اور آسان کانسیپٹس کے ساتھ آپ کو یہ کلیئرٹی دے دوں گی کہ کس طرح سے لوگوں نے اس کو ڈینائی کیا، اور کیوں اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے جبکہ اس کے پیچھے ایویڈنس صحیح احادیث میں موجود ہیں. جو لوگ اس کو آج بھی ڈینائی کرتے ہیں، یا جو لوگ اس کو پیچھے تاریخ میں ڈینائی کرتے تھے، اسکالرس کہتے ہیں زیادہ تر وہی لوگ اس کو ڈینائی کرتے ہیں واقعے کو کہ اسپیل کاسٹنگ رسول اللہ پر نہیں ہوئی، جو رسول اللہ کی احادیث کے مقام کو کم کرنا چاہتے ہیں، اس کو ڈی ویلیو کرنا چاہتے ہیں، وہی لوگ جو ہیں وہ اس واقعے کا انکار کرتے ہیں. تو آپ کو واقعہ کل کی کلاس سے ذہن میں ہوگا کہ کس طرح سے لبید بن عاصم نے یہودی لوگوں کے ساتھ مل کر ایک وو اروان کا کنواں تھا، جس کے بالکل باٹم میں پتھر کے نیچے آپ کے بالوں کے اوپر یہ اسپیل کاسٹنگ کی تھی. اس کا امپیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہوا؟ اس سے پہلے کہ میں اس کا امپیکٹ بتاؤں، جسٹ اے بریف انٹرو اسلام میں اس کا مقام کیا ہے، اس پر ہم آگے بات کریں گے. بریف انٹرو آف میجک، جس کو آپ بلیک میجک، میجک یا جادو کہتے ہیں. دیکھیں، اگر آپ یہ اسٹڈی پوری کی پوری اپنی ٹریڈیشنل لائن کے اندر، اسلامک شریعہ کے اندر پیچھے جاتے ہوئے کریں، آپ صحابہ تک پہنچ جائیں اور آپ پھر قرآن کی آیات کو دیکھیں، تو آپ بہت آرام سے ان آیات کو ابھی بھی اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں اور جن کے اندر دو نام فرشتوں کے آئے ہیں، ہاروت اور ماروت. اگر آپ اس مفہوم کو ذہن میں رکھیں تو اب جو بات میں آپ کو بتاؤں گی وہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گی. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اسکالرس کہتے ہیں کہ جتنا بھی میجک ہے، بلیک میجک، یہ سارے کا سارا، دیکھیں جادو جادو ہوتا ہے، وائٹ میجک، بلیک میجک، تو اب دنیا نے اس کے نام رکھ لیے ہیں، یہ جتنا بھی میجک ہے یہ سارا کا سارا بیبیلون سے اوریجنیٹ ہوا ہے. بیبیلون آپ کو پتا ہے کہ وہ جگہ تھی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا تھا جن کا نام ہاروت اور ماروت آتا ہے. اب بہت غور سے میری بات کو سنیے گا تاکہ آپ کو آج کی کلاس کی بات انشاءاللہ ایک بیس دے. کل کو آپ میں سے شوق رکھنے والی خواتین جن کو بکس ریڈنگ کا شوق ہے، یا خاص طور پر وہ خواتین جو الحمدللہ عربی زبان پڑھ سکتی ہیں، اور جب آپ کلاسیکل اسکالرس کی کتابوں کو پڑھیں گے تو کہیں آپ کو وہاں یہ رائے ملے تو آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. اس کو بہت غور سے سنیں. دو رائے آپ کو اسکالرس کی کلیئرلی ملیں گی جب آپ پیچھے کی طرف اپنا سفر شروع کریں گی. وہ دو رائے یہ ہیں کہ ایک رائے یہ دی جاتی ہے اسکالرس کی طرف سے، اور وہ رائے یہ دی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بیبیلون کے لوگوں کو جادو سکھایا. یہ پہلی رائے ہے، فرسٹ اوپینین، فرشتوں کے ذریعے جادو سکھایا گیا. دس از فرسٹ رائے. دوسری رائے کیا ہے؟ دوسری رائے اسکالرس کہتے ہیں، اور یہ ماڈیفائڈ رائے ہے، اور اس رائے کے اندر آپ کو زیادہ وزن ملتا ہے، بیکاز اگر آپ کمپیریٹو اسٹڈیز کر سکیں بٹوین دا کلاسیکل اسکالرس تو پھر آپ کو بہت اچھی طرح یہ بات سمجھ آ سکتی ہے. اور وہ بات کیا ہے، دوسری رائے، ماڈیفائڈ رائے، جو آپ کو تفسیر الطبری میں ملے گی، اور تفسیر الطبری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کوٹ کیا گیا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کوٹ کر کے جو بات بیان کی گئی ہے تفسیر الطبری میں، وہ یہ ہے کہ فرشتوں نے ڈائریکٹلی انسانوں کو جادو نہیں سکھایا تھا. سو دس از دا کنٹرڈکشن ود دا فرسٹ رائے. فرشتوں نے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق، فرشتوں نے ڈائریکٹ جادو نہیں سکھایا انسانیت کو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کو بھیجا تھا کہ یہ جائیں اور انسانوں کو ایک مقام پن پوائنٹ کر دیں. ایک جنوں کا ٹرائب تھا جو یہ اسپیل کاسٹنگ سکھایا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتنا، ابن عباس کی رائے کے مطابق، اتنا جو تھا وہ رسپانسبلٹی دے کر بھیجا تھا کہ وہ جائیں اور جا کر وہ جو انٹرسٹڈ انسانوں ان کو بتا دیں کہ ایک مقام ہے، جو جادو سیکھنا چاہتا ہے وہ اس لوکیشن پر چلا جائے. اس لوکیشن پر جنات کا ایک ٹرائب تھا جو کہ جادو سکھایا کرتا تھا. تو یہ رائے جو ہے یہ آپ کو اس طرح سے ملتی ہے کہ فرشتوں نے ڈائریکٹ انسانیت کو جادو نہیں سکھایا، اور زیادہ تر اسکالرس جو ہیں وہ اسی طرف انکلائنڈ ہیں. اچھا، اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی سوال آئے کہ فرشتوں نے کیوں اس پوزیشن کی طرف ان کو، اس لوکیشن کی طرف ان کو ڈائریکٹ کیا کہ جہاں پر وہ جادو سیکھ سکتے تھے. سمپل جواب جو اسکالرس نے دیا میں وہی آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اس لیے کہ فرشتوں نے ان کو یہ لوکیشن بتاتے ہوئے بتا دیا تھا کہ دیکھو، ہم اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہیں، ہم اللہ کی طرف سے امتحان ہیں، ہم جگہ بتا سکتے ہیں، جائے گا انسان اپنی مرضی سے. اور ان فرشتوں نے ان بیبیلون کے لوگوں کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ جو وہاں جائے گا دین دیٹ پرسن ول بی کافر. سو وی آر جسٹ وارننگ یو دیٹ ڈونٹ گو دیئر. یہ کلیئرٹی فرشتوں نے دی تھی کہ لٹرلی انہوں نے بتایا تھا کہ اگر تم وہاں جاؤ گے تو تم خود کو جنات کے، شیطان کے حوالے کر دو گے. तो ये दो राय आपको हमेशा से मिलेंगी कि जादू ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। जादू ओरिजिनेट होने की ये दो राय आपको क्लासिकल स्कॉलर्स में और फिर उसके बाद उसको कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स ने अपने अपने हिसाब से मेंशन किया है। इन शॉर्ट फरिश्तों ने डायरेक्टली नहीं सिखाया, उन्होंने लोकेशन पिन पॉइंट की थी, या दूसरी राय है कि नहीं डायरेक्टली सिखाया। बस दोनों केसेस में रीज़न क्या थी? इम्तिहान, इंसान का इम्तिहान। ये दोनों फरिश्ते भेजे गए थे अल्लाह की तरफ से बनी इसराइलियों को टेस्ट करने के लिए या उस दौर की नेशन को टेस्ट करने के लिए। बिल्कुल जैसे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम की जो कौम थी बनी इसराइल, इसको टेस्ट किया था सप्त के कानून से। सैटरडे के दिन इनको इनका बिजनेस करने से, मछलियाँ पकड़ने से मना किया हुआ था। और इम्तिहान कैसे होता था इनका, आप देखें कि सप्त के दिन ही उसी दिन मछलियाँ जो थीं वो खूब आया करती थीं बाकी वीक के मुकाबले में। तो अल्लाह ताला हमेशा इंसानों को आज़माता है। अब कोई इस पर भी सवाल कर सकता है कि क्यों आज़माता है, तो सिंपल सी बात है कि अल्लाह ने ये पूरी दुनिया ही इम्तिहान के लिए बनाई है। और मुसलमान से बढ़कर ये बात कौन जानता है कि अल्लाह ताला ने ये पूरी दुनिया ही इम्तिहान के लिए बनाई है, सिर्फ दिस लाइफ इज़ अ टेस्ट। लिहाजा याद रखें इसी जादू के कॉन्टेक्स्ट को भी और किसी भी शर के कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए ये बात याद रखें, किसी के लिए भी गुनाह कितना भी एक्सेसिबल हो तो वो उसके लिए एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता, बिकॉज गुनाह सामने होता हुआ नज़र भी आ रहा है और ताकत भी है उस गुनाह में इन्वॉल्व होने की। तो यही इम्तिहान है इंसान का। बिल्कुल इस तरह से अल्लाह ताला मुझे और आपको आज भी टेस्ट करते हैं। एंड वी आर स्टिल सराउंडेड बाय टेम्पटेशंस। हम सब इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, कॉन्स्टेंटली हम टेम्पटेशंस के दरमियान में हैं। बिल्कुल जैसे बेबीलोन के ये लोग जो थे, इनको मैजिक की एक बिगर टेम्पटेशन से जो था वो आजमाया गया था। तो ये एक बेसिक इंट्रो है जो जादू ओरिजिनेट कहाँ से हुआ उसके लिए स्कॉलर्स जो हैं वो राय देते हैं कि जादू ओरिजिनेट हुआ था बेबीलोन से। और कैसे हुआ था उसके लिए मैंने आपके सामने दो ओपिनियंस रख दी। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये स्पेल कास्टिंग की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिज़िकली थोड़ा सा डिस्टर्ब महसूस करते थे। सही बुखारी में आपको तवील हदीस मिलती है जिसका ये मैं मफहूम आपके सामने रखूँगी। इस स्पेल का इम्पैक्ट ये हुआ था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जादू का असर ऐसे महसूस करते थे कि जैसे जो फीलिंग्स फिज़िकली तकलीफ़ की आपको होती हैं या आप कुछ चीज़ भूल जाते हैं। बाज़ नरेशंस में आता है कि आपको लगता था कि एक काम आपने कर लिया लेकिन वो काम आपने नहीं किया होता था। और इसीलिए स्कॉलर्स भी ये बात जादू के हवाले से मेंशन करते हैं कि इंसान जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब महसूस करता है और वो इंसान ख़ुद महसूस कर रहा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में तमाम स्कॉलर्स ने ये क्लैरिटी दी है कि आपके बिलीफ के ऊपर इस स्पेल का कोई असर नहीं आया था। ये इट वॉज़ समथिंग फिज़िकल जो आप महसूस करते थे, बिल्कुल जैसे अगर किसी के सर में दर्द हो रहा है तो अब आप ही महसूस कर सकती हैं ना कि आपके सर में दर्द हो रहा है। जब तक कि आप किसी को ना बताएं सामने वाले को नहीं पता चलता कि आपके सर में दर्द हो रहा है। तो रसूलुल्लाह के साथ भी ये फिज़िकल एलिमेंट्स का मामला जो था वो हल्का फुल्का इस तरह से शुरू हुआ था। और तकरीबन एक माह तक, वन मंथ, फॉर अ मंथ ये सिस्टम इस तरह से कंटिन्यू किया था। तो जो मफहूम आता है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, मफहूम मैं इसलिए कहती हूँ ताकि आइंदा भी आप याद रखें, मफहूम इसलिए कहा जाता है ताकि कल को कोई जुमला उसमें मेरी तरफ से उर्दू का एडिशनली बताते हुए ऐड हो जाए तो कहीं मैं हदीस कहकर उसको बयान ना कर दूँ, इसलिए मफहूम कहकर बात की जाती है। अच्छा, क्या हदीस का मफहूम आता है इस तरह से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ये कैफियत हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा को बयान की थी और ऐसे बयान की थी कि आपने रसूलुल्लाह ने हज़रत आयशा को बताया कि मैंने अल्लाह से सवाल किया, यानी आपको जो आप फिज़िकल एलिमेंट फील कर रहे थे आपने उसके बारे में अल्लाह से सवाल किया। پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ فائنلی مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا. حضرت عائشہ نے پوچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بتایا, جب حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ نے کیا سوال کیا تھا, تو رسول اللہ نے ان کو بتایا کہ آئی واز سفرنگ سم ڈفرینٹ فیلنگس, کچھ فیلنگس مجھے فزیکلی جو تھیں وہ ڈسٹرب سی تھیں. پھر ایک رات مجھے خواب آیا اور خواب میں میں نے دیکھا کہ دو فرشتے میرے سرہانے اور میرے پاؤں کے پاس آ کر بیٹھ گئے ہیں دونوں. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اس کا مفہوم ہے کہ دونوں انسانی شکل میں آئے اور دونوں میرے پاس بیٹھ کر آپس میں گفتگو کرنے لگ گئے, یعنی دونوں آپس میں بات کر رہے تھے. ایک نے پوچھا ان کو کیا ہوا ہے, دوسرے نے کہا ان پر جادو کیا گیا ہے, سورسری ہیز بین ڈن ٹو ہم. تو دوسرے نے پوچھا کس نے کیا ہے, دوسرے نے پوچھا کس نے کیا ہے, تو پہلے نے کہا لبید ابن عاصم نے کیا ہے. یعنی کیسے پتہ چلتا ہے کہ لبید ابن عاصم نے یہ کام کیا تھا؟ آپ کو خواب میں نام بتا دیا گیا تھا, آپ کو وحی کے ذریعے انفارم کیا گیا تھا, اس لیے کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں, انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں. پھر خواب ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کا نام انفارم کیا گیا اور پھر آپ نے آگے ڈیٹیل بتائی. پھر ایک نے پوچھا کہ لبید نے جادو کیسے کیا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ قوم سے کنگھے سے بال لیے گئے ہیں, ان کو ایک ایک کر کے ناٹ لگایا گیا ہے بالوں کے اوپر اور ان ناٹس کے اوپر کچھ بلو کیا گیا ہے, کچھ پڑھ کر پھونکا گیا ہے, اور یہ جو پڑھ کر پھونکا گیا ہے ناٹس کے اوپر, اس کے بعد اس کو وو اروان کے کنویں میں دبا دیا گیا ہے. تو یہ ساری انفارمیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتائی گئی. اسی خواب میں ایک فرشتے نے پھر سوال کیا کہ پھر یہ اپنے آپ کو کس طرح سے اس پیل سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. جواب دیا گیا کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کر کے, یعنی انہوں نے پھر یہ 11 آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں ہی تلاوت فرمائی, سورۃ الناس کی اور سورۃ الفلق کی. اس طرح سے یہ آیات جو ہیں یہ تلاوت کی گئیں. ٹھیک, اچھا, تو 11 نوٹس تھیں اور 11 ہی آیات جو تھیں وہ ان دو صورتوں میں دے دی گئی تھیں, اور یہ رسول اللہ کا خواب تھا. خواب سچا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس کنویں کے پاس لے کر گئے جو وو اروان کا کنواں تھا, اور آپ نے اپنے صحابہ سے ان نوٹس کو, اس پیل کے جو کیے ہوئے پورے یہ تھے بال, ان کو ریٹریو کرنے کو کہا, جس پتھر کے ساتھ باندھ کے ان کو نیچے گرایا گیا تھا. آپ نے ان کو ریٹریو کروایا اور آپ نے خود ایک ایک کر کے نوٹ کھولنا شروع کی. آپ ایک ایک نوٹ کھولتے جاتے تھے اور پھر آپ سورۃ فلق اور سورۃ الناس کی ایک ایک آیت تلاوت کرتے جاتے تھے. اس طرح سے کچھ ہی دن میں روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فزیکلی بہتر محسوس کرنا شروع کر دیا. تو یہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں ایک اسٹرانگ واقعہ آپ کو کلاسیکل تفاسیر میں بھی ملتا ہے, جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ ریزن ہے ان دو صورتوں کو مدنی کہنے کی. اگین, جو اسکالرز اس کو مکی بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی اس مقام پر یہ دونوں صورتیں نازل کی گئی تھیں جادو کے کیور کے طور پر آپ کو بتانے کے لیے اور آپ کے تھرو تمام امت کو یہ انفارمیشن دینے کے لیے. اب ہم اللہ کا نام لے کر سورۃ الفلق کی پہلی آیت شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل, آپ کہیے, اعوذ, میں حفاظت میں آتی ہوں یا آتا ہوں, برب الفلق, صبح کے رب کی. جنرلی اس کا یہی ترجمہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے, قل اعوذ برب الفلق, کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں. ہم نے پہلے بھی سورۃ ناس میں قل کے اوپر کافی تفصیل سے بات کی ہے. اب جب ہم آج سورۃ الفلق میں قل پر بات کریں گے تو ہم قل پر 6 پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھیں گے, یعنی میں آپ کو سکس پوائنٹس بتاؤں گی اس قل کے بارے میں. نمبر ون, پہلی بات, اس سے پہلے کہ میں میننگس شروع کروں اس قل کے بارے میں, ایک ایسی انفارمیشن جو انشاءاللہ آپ جب بھی قرآن پڑھیں گی آپ کو بہت کلیئرٹی محسوس ہوگی. دیکھیے قرآن میں یہ قل دو طرح سے آیا ہے, قل دو طرح سے آیا ہے اور کیسے آیا ہے. نمبر ایک اس کو کہتے ہیں قل للتخصیص, تخصیص خاص کرنے سے ہے. تخصیص, تخصیص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو خاص کرنا. اسکالرس کہتے ہیں کہ قرآن میں کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں قل للتخصیص آیا ہے. کیا مطلب؟ یعنی وہ قل صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی بات کو لے کر آیا ہے. جیسے کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 میں آتا ہے جو کہ قل للتخصیص ہے, یا ایوہ النبی, اے نبی قل کہہ دیجئے, یہ قل للتخصیص ہے. لی ازواجک, اپنی بیویوں سے, ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا, اگر تم دنیا کی زندگی اور آسائش چاہتی ہو, فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, اگر تم دنیا کی خواہش مند ہو تو آؤ میں تمہیں مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں. یہ آیات, اور یہ آیت جو ہے سورۃ احزاب کی, اس آیت کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیسیفک ہے, اور یہ قل قل للتخصیص ہے. قرآن میں یہ قل کم آئے ہیں, زیادہ تر جو دوسرا قل آیا ہے اس کو کہتے ہیں قل للعموم, عین میم واؤ میم, قل للعموم. تو جو قل للعموم ہے یہ قرآن میں زیادہ تر آئے ہیں, جنرالٹی کے لیے آئے ہیں اور بہت زیادہ آئے ہیں, زیادہ تر اسی چیز کو بیس بنا کر آیات دی گئی ہیں. اچھا, اب آتے ہیں قل کے سکس میننگز کی طرف. اگر آپ پچھلی سورت کا وہ سارا کانٹینٹ ذہن میں رکھیں گی تو الحمدللہ آپ کو پھر آج کے میننگز اور سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے. اب ہم قل کے سکس میننگز دیکھ لیتے ہیں. نمبر ایک, کیونکہ اگین سورۃ الفلق دعا ہے اور دعا سے پہلے قل آ رہا ہے, تو اسکالرز لکھتے ہیں نمبر ایک قل کا مطلب کیا ہے, اللہ بندے کے اندر عاجزی کو, محتاجی کو انسٹل کرنا چاہ رہا ہے, صرف محتاجی رب کے سامنے, تاکہ اگر کسی بھی طرح کا تکبر ہے تو وہ نکل جائے. دیکھیے تکبر کے ساتھ دعا نہیں مانگی جاتی, تکبر کے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کی گئی دعائیں قبول بھی نہیں ہوتی, اور زیادہ تر انسان جو متکبر ہوتے ہیں وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا بھی نہیں سکتے. تو اس قل کا دعا سے پہلے آنا نمبر ون فیکٹر مینشن کرتا ہے اسکالرس کی نظر میں. وہ کہتے ہیں کہ اس سے بندے میں عاجزی لانا مقصود ہے, ہمبل ایٹیٹیوڈ اس کو ڈیولپ کرانا مقصود ہے تاکہ اس کے اندر ہیوملٹی آئے, نمبر ون. نمبر ٹو, یہ قل جب آپ خود بھی اس دعا کو پڑھنے سے پہلے قل کہتی ہیں جو اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے, تو اس قل کے ساتھ آپ اور میں